نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج 23 پارے الحمد للہ تراویح مکمل ہو گئے. سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے غزوے کا ذکر فرمایا ہے جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں, مشہور جو اسی نام سے ہے, اور اسی طریقے سے اس کا نام احزاب بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں پر یلغار کی تھی. یہود جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں, وہ مکے آئے اور انہوں نے چاہا کہ ہم کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر یلغار کریں اور ان کو ختم کر ڈالیں, کیونکہ دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن کوئی اور نہیں ہے. تو یہ آ کر وہاں کے سرداروں سے ملے, لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بھی کسی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں برا کہتے ہیں, تو پہلے تو اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں یہ ہمارا ساتھ نہ دیں. اس لیے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, تو ہمارا دین بہتر ہے یا اسلام بہتر ہے؟ تو انہوں نے دجل سے کام لیتے ہوئے, جبکہ وہ جانتے تھے اچھی طرح سے, کہا کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے, حالانکہ یہ بتوں کو پوچھتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے. پھر مزید اس کام کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ گئے اور جتنے بھی سردار تھے وہ سب تقریباً 20 آدمی کفار کی طرف سے تھے, اور یہ 2-3 آدمی یہودیوں کی طرف سے آئے تھے بڑے ان کے, وہ ان سب نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم مسلمانوں کے لیگ کے خلاف تمہارے ساتھ متحد رہیں گے اور ہم ہر طرح سے تمہیں مدد کریں گے تمہاری, اور تم بھی جو ہے وہ ہماری مدد کرو تاکہ دین اسلام ختم ہو جائے. اس طریقے سے انہوں نے آپس میں عہد و معاہدہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف یہ برسر پیکار ہو گئے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اب لازم بات فکر کی بات تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت یہ لوگ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے, تقریباً 4 سے 5 ہزار تو کفار مکہ تھے. پھر انہوں نے قبیلہ بنی غطفان کو اپنے ساتھ ملا لیا, جو بڑا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور اس کے پاس لشکر بھی تھا, بہت کچھ تھا, ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اسی طرح دیگر جو قبائل تھے وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ. اس طرح ان کی تعداد تقریباً 12 سے 13 ہزار کے قریب ہو گئی, جن کے پاس مکمل اسلحہ بھی تھا, سب کچھ تھا, اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھی, اور ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے. لیکن بہرحال انہوں نے یلغار کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مشورہ کیا دوستوں سے, ساتھیوں سے, کہ بھئی اب کیا کیا جائے. تو اس مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بلد ایران میں جب کوئی آدمی حملہ کرتا ہے, کوئی دشمن حملہ کرتا ہے, تو ہمارے یہاں خندقیں کھودی جاتی ہیں تاکہ دشمن آگے بڑھ نہ سکے, تو اگر خندقیں کھود لی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند کیا اور تقریباً 3.5 میل لمبی خندق جو ہے وہ کھودی گئی. اور اتنی لمبی خندق جو ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مسلمانوں کی مدد کی, جبکہ ان کے پاس نہ مشینری تھی نہ آلات تھے, زمین سنگلاخ تھی, پہاڑ تھے, یہ سب کے باوجود صرف 6 دن میں 3.5 میل لمبا جو ہے وہ علاقہ انہوں نے ماشاءاللہ کھود ڈالا. اور تقریباً ہر 10 آدمیوں کے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 جو ہے وہ پھر 40 میٹر جو ہے, یہ 40 گز جگہ جو ہے دی کھودنے کے لیے. اس طریقے سے یہ ان کے درمیان تقسیم کر دی گئی. اور حضرت سلمان فارسی کا جب موقع آیا تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ سلمان فارسی ہو جائے, یعنی انصار بھی چاہتے تھے اور مہاجرین بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کہ حضرت سلمان فارسی کے لیے فرمایا کہ سلمان جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں, اور یہ کہہ کہ انہوں نے اپنی طرف کر لیا. پھر ان کا ایک گروپ بنایا جس میں کچھ انصار تھے کچھ مہاجر تھے, اور پھر ان کو بھی ایک حصہ دیا گیا کہ تم بھی جو ہے وہ اتنا حصہ جو ہے وہ خندق کھودو. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بنفس نفیس شریک تھے, اور بڑی محنت مشقت اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور تفصیلی جب وہ زیارت کرتے ہیں تو انہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر جو ہے وہ سخت ترین چٹانیں تھیں اور جگہ تھی, اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کئی رات جاگ کر بھی پہرہ دیا, اور آپ جو ہے وہ باقاعدہ بنفس نفیس خدائی کے کام میں شریک تھے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جو حصہ حضرت سلمان فارسی کے نصیب میں آیا تو وہاں پر ایک چٹان نکل آئی, اور چٹان ایسی تھی کہ آلات ٹوٹ گئے اس زمانے کے جو بھی آلات تھے, اور وہ جگہ کھدنے میں نہیں آ رہی تھی. تو بہرحال اطلاع دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے پاس جب یہ لوگ گئے سلمان فارسی گئے مشورے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گرد آلود ہوئے ہیں, یعنی چونکہ آپ بھی کھدائی کے کام میں بنفس نفیس شریک تھے, اور آپ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ بالکل جو ہے وہ آپ اوپر سے نیچے تک سب مٹی میں اس وقت گرد آلود تھے. بہرحال آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے صرف مشورے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود چل کر وہاں تشریف لائے جہاں پر یہ چٹان آئی تھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال پکڑی اور پہلی ضرب لگائی تو ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا, اور دوسرا حصہ دوسرے جب ضرب لگائی تو دوسرا حصہ ٹوٹ گیا, اور تیسرے حصے پر وہ پاش پاش ہو گئی. اس سے نبی کی قوت کا بھی اندازہ آدمی لگا سکتا ہے. بہرحال سلمان فارسی نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ضرب لگا رہے تھے تو اس میں سے ایک روشنی نکلی, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ روشنی دیکھی؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضربوں کے اندر جو ہے نا وہ قیصر و کسرا اور روم کو دکھایا گیا, ان کے محلات کو دکھلائے گئے جو انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک دن فتح ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیے, ایک طرف تو نہ قسم و پرسی کا عالم ہے, آلات بھی پورے نہیں ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت یہ جو ہے وہ یعنی غالباً ہجرت کے چوتھے سال یا پانچواں سال تھا یہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرمایا اور کہا کہ مجھے اس میں محلہ دکھلائے گئے ہیں قیصر و کسرا کے اور روم کے. اور یہی بات جب کافروں کے سامنے بعد میں کہی گئی تو وہ کہتے تھے میاں تم اپنا حال تو دیکھو, تمہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے لڑنے کے لیے, اور اس کے باوجود تم دعوے ایسے کر رہے ہو. لیکن اللہ نے یہ سب دعوے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا وہ سب الحمدللہ پورے ہوئے, اور مسلمانوں کے ہاتھوں روم بھی فتح ہوا, فارس بھی فتح ہوا, اور اسی طریقے سے قیصر بھی. اور آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ اذا حلق کسرا فلا قیصر فلا کسرا بعدا, جب ایک دفعہ کسرا ہلاک ہو گیا پھر دوبارہ کسرا پیدا نہیں ہوگا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کو کھودا. اب اندر کا معاملہ یہ تھا کہ قبیلہ بنی قریظہ رہتے تھے, ان کا بھی ایک قبیلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ دیکھو بھائی ہم تمہیں تم ہمارے ساتھ رہنا, اور ہم جو ہے وہ تمہارے حریف ہو تم, اور تم ان کے مقابلے میں تم بے شک ہمارے ساتھ لڑو نہ لڑو لیکن ان کا ساتھ مت دیتا. تو بہرحال ان کا معاہدہ ہو گیا تھا. تو اندر سے جو مدینے کے اندر لوگ رہتے تھے بنی قریظہ, ان سے آپ نے معاہدہ کر لیا, اور جو باہر کے لوگ تھے ان کے لیے خندق تیار کر لی تاکہ وہ باہر سے اندر نہ آ سکے. کفار مکہ نے یہ کیا تھا کہ بنی غطفان کو جو بہت بڑا قبیلہ تھا طاقتور, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ خیبر کی نصف کھجوریں جو ہیں وہ پیداوار ہم تمہیں دیں گے, اس پر وہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے. تو وہ بھی ساتھ میں تھے. تو بہرحال ایک بڑا جمع غفیر تقریباً 12,000 کا لشکر اس کے ساتھ انہوں نے چڑھائی کی تھی, اور انہوں نے آ کر جو ہے جب دیکھا خندقیں کھدی ہوئی ہیں تو بہرحال اپنے خیمے وہاں گاڑ دیے, اور جبل سلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا, اور پھر اس طریقے سے وہاں پر یہ میدان جنگ تیار ہوا. لیکن ایک مہینے تک یہ ہوتا رہا کہ وہاں سے بھی تیر آتے تھے یہاں سے بھی تیر جاتے تھے, اور فتح و نصرت کا کوئی نام و نشان بظاہر نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اس غزوے کو بہت ہی یعنی اس طرح کا شدت کا معاملہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار, تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, وبلغت القلوب الحناجر, اور دل جو ہے نا وہ الٹ گئے, یعنی ایسے شدت کا معاملہ تھا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وزلزلوا زلزالا شدیدا, یعنی سخت جھنجوڑے گئے اس وقت, یعنی بہت بڑی ابتلا تھی یہ, کہ سردی کا زمانہ, اور سردی بھی ایسی ویسی نہیں, ہم تو سوچ نہیں سکتے مدینہ منورہ کی جو سردی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے, ہمارے مقابلے میں شاید 100 گنا زیادہ. تو ایسی شدید سردی کی جس میں آدمی نکلے نہیں, اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کفار کے لشکر کا جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ ان کا کیا حال ہے, تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کوئی ہے جو کافروں کے لشکر میں جائے اور مجھے جا کر ان کی اطلاع دے کہ وہ کس حال میں ہیں, یا جاسوسی کر کے مجھے اطلاع دے. تو صحابہ کرام جیسی جماعت جو لڑنے مرنے پر تیار رہتی تھی, آپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانا پسند کرتی تھی, ایک صحابی بھی نہیں اٹھا. اس قدر شدید سردی تھی, سب دبکے ہوئے تھے حالات سے بےچارے, ایک مہینہ ہو گیا تھا پورا, اور جب ان کے پاس یعنی پورے کپڑے بھی نہیں تھے, پورے لباس بھی نہیں تھا, سب کچھ بھی نہیں تھا, تو یقین ان کا کیا حال ہوگا تو وہی جانتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کوئی شک اٹھا نہیں, آپ نے پھر نیت باندھی نماز کی, اور پھر نماز سے سلام سے فارغ ہوا تو آپ نے پھر یہی بات کہی کہ ہاں بھائی کوئی ہے جو مجھے جا کر وہاں کی خبر دے, اور میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس کے باوجود کوئی شک نہیں اٹھا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے پکارا, لیکن تیسری مرتبہ بھی کوئی آدمی صحابہ کرام میں سے ہمت نہیں کر سکا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حذیفہ کو آواز دی جو قریب لیٹے ہوئے تھے اور دبکے ہوئے تھے بےچارے, دیتے ہوئے کیا تھے یعنی سردی سے بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے, کہا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. اب حذیفہ فرماتے کہ حال تو میرا بھی ایسے ہی تھا جیسے سب کا تھا, پتلا حال تھا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے دیا تو اب میرے لیے گنجائش نہیں تھی, میں کھڑا ہو گیا اور میں کپ کپا رہا تھا سردی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں گرم حمام میں آ گیا ہوں, بس سردی ختم ہو گئی, کپ کپاہٹ ختم ہو گئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ حذیفہ اور مجھے وہاں کی اطلاع دو کہ وہاں کیا حالات ہیں, تاکہ پھر میں اس کے مطابق فیصلہ کروں. تو یہ فرماتے ہیں, اور پھر ساتھ میں آپ نے ایک نام اور بھی کہا کہ دیکھو جب وہاں جانا, وہاں جب تک واپس نہ آ جاؤ کچھ کرنا نہیں ہے تم نے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں بہرحال چلا, اور میں اس طرح چل رہا تھا کہ سردی کا نام و نشان بھی میری قریب بھی نہیں تھا, مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی, اور ایسے چل رہا تھا میں جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں. بہرحال وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں افراتفری پھیلی ہوئی ہے, افراتفری پھیلی ہوئی ہے, یہاں تک کہ سخت جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں, ان کی ہانڈیاں الٹی پڑی ہیں, اور وہ لوگ بھی بوکھلائے ہوئے ہیں, اور ابو سفیان یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم چلے جائیں. لیکن اب یہ معاملہ ہر ایک کے سامنے تو رکھا نہیں جا سکتا, کیونکہ پورے لشکر میں سراسیمگی پھیل جاتی. اس لیے ابو سفیان نے دائیں بائیں دیکھا اور فوراً کہا کہ بھئی جو قریب کے لوگ ہیں وہ جلدی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں, میں کچھ مشورہ چاہتا ہوں. تو حضرت حذیفہ نے سوچا کہ اگر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پہلے تو مشکل ہو جائے گی, مجھ سے پوچھے گا تو کون ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی ان سے پوچھا, انہوں نے ایک ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو کون ہے, تو اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے, میں قبیلہ فلاں کا فلاں فرد ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی حالات ایسے شدید ہو گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم واپس چلیں, اب ہمارے حالات یہاں پر رکنے کے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ ہوا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا تھا لشکر گاہ میں ان کے, تو ابو سفیان میرے نشانے پر تھا, اگر میں چاہتا تو اس کو تیر مار کر ختم کر سکتا تھا, لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ تم آنے تک کچھ کرو گے نہیں, اس لیے میں رک گیا اور میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. بہرحال یہ واپس تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. میں نے یہ بات صرف اس واقعہ پہلے سنا دیا, حالانکہ یہ واقعہ ہے بات کا, لیکن اس کو میں نے اس پر سنایا کہ ایسے شدید حالات تھے, اتنی سخت سردی تھی, اور اس کے باوجود ایک مہینے سے محاصرہ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے کافروں نے, اور صحابہ کرام جو ہے وہ مسلسل خندق کی نگرانی کرتے تھے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی شدید مشقت اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور غزبے میں نہیں دیکھا, حالانکہ میں غزوہ مریشی میں بھی آپ کے ساتھ تھی, اور بھی غزبے میں میں ساتھ تھی, لیکن میں نے اتنی مشقت برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. یعنی ذرا سی آہٹ ہوتی تھی آپ ہتھیار لگا کر فوراً تشریف لے جاتے تھے دیکھنے کے لیے کیا معاملہ پیش آیا. بہرحال یہ واقعہ بات کا تھا جو میں نے پہلے پیش کر دیا. پہلے میں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ انہوں نے یہ کیا کہ جب آ کر پڑاؤ ڈالا تھا اور محاصرہ کر لیا تھا مسلمانوں کو, اور تیر اندازیاں ہو رہی تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا محاصرہ طویل ہو گیا, وہ صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے بڑی مشقت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی تکلیف برداشت نہیں, اور انہوں نے سوچا کہ میں کوئی جنگی تدبیر اختیار کرتا ہوں. چنانچہ وہ قبیلہ بنی غطفان کے دو قبیلے تھے, آپ ان کے پاس خود گئے, تشریف لے گئے, ان کو بلوا بھیجا اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے لشکروں کو واپس لے جاؤ, یعنی اپنے قبیلوں کو تم واپس لے جاؤ, تو مدینہ منورہ کی جو تہائی پیداوار ہے کھجوروں کی وہ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار. تو وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے مناسب سمجھا اس کو. چنانچہ اس سے پہلے کہ باقاعدہ تحریر بھی جو ہے وہ ہو گئی قائم, سائن کرنے باقی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت جو ہے وہ اوز و خجرس کے جو دو قبیلے تھے, حضرت سعدین یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کو بلایا چونکہ انصار کے وہ بڑے تھے اور سردار تھے, تاکہ ان سے بھی مشورہ کر لیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, پھر تو ہم مجبور ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ ہماری تکلیف کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو قسم خدا کی جب ہم بتوں کو پوچھتے تھے ہم سے ایک کھجور کا دانا بھی یہ نہیں لے جا سکے, تو آج جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایمان و یقین کے اعلیٰ کیفیت پر اللہ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دی ہے, تو ہم سوائے تلواروں کے ان کو اور کچھ نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عزم دیکھا ان دونوں کا تو بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے, میں صرف تمہاری مشقت کو دیکھتے ہوئے یہ معاہدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ کچھ لوگ کم ہو جائیں گے, بے شک ہم اپنی کھجوریں دے دیں گے انہیں, لیکن یہ کہ ان کی جماعت جب ٹوٹ جائے گی چلی جائے گی کچھ قبیلے تو ان کا حوصلہ پست ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر طرح سے حاضر ہیں, ہم نے ایک کھجور بھی اس زمانے میں نہیں دی تو یہ ہم سے اب کیسے لے جا سکتے ہیں. اچھا وہ دونوں قبیلے کے سردار بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کا یہ جذبہ ہے تو وہ بھی لڑکھڑا گئے کہ واقعی مسلمانوں میں جذبہ بہت زبردست. بہرحال یہ معاہدہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا, اس تحریر کو مٹا دیا گیا, اس لیے کہ ابھی معاہدہ صرف تحریر میں آیا تھا, اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے, چنانچہ معاملہ ختم ہو گیا اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت یہ پیدا کی کہ قبیلہ بنی غطفان ہی کے ایک شخص تھا نعیم, اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور اس نے آ کر اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک میرا مسلمان ہونا کسی کو معلوم نہیں ہے, یعنی میرے قبیلہ بنی غطفان کو پتا نہیں. اچھا ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ مدینے کے جو اندر قبیلہ تھا بنی قریظہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان اس لیے ہوئے کہ باہر کے لیے تو ہم نے خندق کھود دی, کہ اندر کا جو قبیلہ ہے اس کو ہم کیسے روکیں گے. ان کے بھی کافی لوگ تھے بنی قریظہ کے اور انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا جو ان کا جو سردار تھا بڑا وہ ان کے پاس آیا تھا اس قبیلے کے پاس اور چاہا تھا کہ دروازہ کھولے, اس نے دروازہ نہیں کھولے, یعنی شروع میں تو وہ معاہدے پر قائم رہا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم نے مسلمانوں کو وعدہ خلاف نہیں پایا, اب تک ہمارا جو معاہدہ ہے انہوں نے پورا کیا ہے, لہذا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن وہ مجبور کرتا رہا سب باغ دکھاتا رہا, یہاں تک کہ اس نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلا لیا اور بالآخر وہ مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا لڑنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ اندر سے بنی قریظہ اور باہر سے ساری جماعتیں احزاب حزب کی جماعت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بڑا دل آپ کا خراب ہوا اور آپ نے جو ہے وہ دو سرداروں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ واقعتا انہوں نے غداری کی ہے اور اپنے معاہدے کو توڑ دیا ہے. بہرحال آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ واقعتا انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں دشمنوں کے ساتھ, تو تم گول مول بات کرنا, سب کے سامنے یہ بات نہ کہنا, اور اگر تم دیکھو کہ وہ معاہدے پر قائم ہے تو سب کے سامنے بتا دینا تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے. بہرحال یہ حضرات گئے, انہوں نے جب دیکھا کھلم کھلا آثار اور قرائن نظر آ رہے تھے تو مسلمانوں کے خلاف ہو چکے تھے وہ, تو بہرحال ان حضرات نے آ کر گول مول انداز میں بات کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ قبیلہ بنی قریظہ انہوں نے غداری کی ہے. تو میں نے بتایا کہ ایک شخص بنی غطفان کا اس کے دل میں اسلام ڈالا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا دیکھو یہاں تو تم کچھ نہیں کر سکتے, تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور اگر وہاں کچھ خیلہ اور تدبیر اختیار کر سکتے ہو تو کرو. چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے بجائے پہلے بنی قریظہ کے پاس گیا جو مدینے کے اندر تھے جنہوں نے غداری کی تھی, اور جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی میں قبیلہ بنی غطفان کا ہوں, تم جانتے ہو میں تمہارا دوست ہوں. کہا کہ ہم جانتے ہیں آپ دوست ہیں ہمارے. کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو مکے سے آئے ہیں, بنی غطفان ہو یا بنی قبیلہ قریش ہو جو بھی ہو یہ سب باہر سے آئے ہوئے اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ تو لوٹ کر چلے جائیں گے لیکن تم بتاؤ تمہارا کیا بنے گا تم تو مدینے میں رہتے ہو تو تمہارے لیے تو بہت پریشانی ہوگی اس لیے مجھے میرا ایک مشورہ ہے کہ تم جو ہے بنی غطفان سے اور دیگر قبائل سے ان سے کہو کہ اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رہن رکھوا دیں یعنی ہمارے پاس اپنے سرداروں کو چھوڑ دیں پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے ایسا نہ ہو کہ اب مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہوگی وہ تو بھاگ جائیں گے تو بنی قریظہ نے کہا کہ تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے لہذا اب ہم ایسا ہی کریں گے پھر یہ گئے قبیلہ بنی غطفان کے پاس اپنے قبیلے میں اور وہاں کے سرداروں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنی قریظہ جو ہے وہ بڑے شرمندہ ہیں اب تم سے غداری کر کے اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بھئی اب تم پہلے اپنے سردار ان کے پاس رہن رکھواؤ گے اور جب ان کے پاس سردار رہن رکھیں گے تب وہ تمہارا ساتھ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے تو انہوں نے اس بات کو جانچنے کے لیے اپنے دو آدمی بھیجے جب ان سے کہو کہ بھئی اب مہینہ ہو گیا ہے محاصرے کو لہذا تم جو ہے ہمارا ساتھ دو اور اندر سے تم بغاوت کرو تاکہ ہم یہاں سے کچھ کریں اور مسلمانوں کو شکست دے سکیں تو چونکہ یہ نوائم صاحب کی بات سن چکے تھے اس لیے انہوں نے کہا بھائی ہم ساتھ تمہارا تب دیں گے جب اپنے دو چار سردار جو ہمارے پاس رکھواؤ اب انہیں یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے ہمارے سردار اپنے پاس رکھ کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے اور پھر حضور کا ساتھ دیں گے اور ہماری مخالفت کریں گے تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ساتھ دیتے ہو دو نہیں دیتے تو نہیں دو لیکن ہم اپنے سرداروں کو رہن تمہارے ساتھ پاس نہیں رکھوا سکتے بہرحال یہ واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی اور پھر اس کے بعد ایک شدید قسم کی ہوائیں چلی جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہانڈیاں الٹ گئی اور اسی طریقے سے ان کے جو ہے وہ لوگ خیمے بھی اڑ گئے تب وہ پریشان ہوئے اور واپس وہاں سے بھاگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ نے جو ہے ان کو شکست عطا فرمائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ابھی آپ نے غالباً ہتھیار اتارے ہی تھے کہ جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہتھیار اتار دیے حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے اور اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ ہتھیار پہن لیں دوبارہ مسلمانوں کو کہیں بنی قریظہ پہنچے جنہوں نے غداری کی تھی اب ان کو سزا دینے کا وقت آ گیا تاکہ آئندہ کوئی غداری نہ کر سکے چنانچہ مسلمان جو ہے دوبارہ سے اب دیکھیے اس قدر شدید حالات تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر فوراً جو تیار ہو گئے اور آپ نے اس موقع پر حکم دیا کہ بھئی بنی قریظہ پہنچ کر اثر پڑے کوئی اثر بنی قریظہ سے پہلے اثر نہ پڑے پہنچنے سے پہلے یہ وہ موقع تھا تو بہرحال سب لوگ فوراً کمر بستہ ہوئے اور بنی قریظہ کی طرف چل پڑے اب جو ہے وہ اثر کا وقت آ گیا بعض لوگوں نے وہاں پر جو ہے نماز نہیں پڑھی اور بنی قریظہ پہنچ گئے وہاں جا کے پڑھی اور بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ وقت تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے اثر کی نماز پڑھی اور پھر وہ وہاں پہنچے ان دونوں جماعتوں کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں نے درست عمل کیا یہ اصل میں ایک مجتہد کا کام ہے اور مجتہد کی کوئی بھی جو جانب ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی جنہوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے بھی اجتہاد پہ عمل کیا ٹھیک کیا اور جنہوں نے میرے حکم پر عمل کیا بنی قریظہ پہنچ کر تو انہوں نے بھی ٹھیک کیا بہرحال وہاں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاصرہ کیا اور پھر جو کہ تیر ویر تو چل ہی رہے تھے تو ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد ابن معاذ یہ قبیلہ کے سردار تھے انصار کے ان کی رگے اکھل کٹ گئی تھی بلکہ پہلے ہی کٹ گئی تھی جب محاصرہ تھا کافروں کا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو آئندہ کبھی کافر مسلمانوں کے مقابلے پر حملہ نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع نہیں ہوں گے تو تب تو مجھے شہادت عطا فرما دیجیے اور اگر پھر بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جمع ہونا ہے تو مجھے زندہ رکھیے تاکہ میں اس جہاد میں شرکت کروں اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر دوبارہ یہ جمع نہیں ہوں گے تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک بنی قریظہ کو میں سدا ہوتے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کا محاصرہ کیا بالآخر یعنی میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں ورنہ اس میں توالت ہے کافی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ہتھیار ڈال دیتے ہتھیار انہوں نے ڈال دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا فیصلہ تمہارے سردار سعد ابن معاذ کریں گے حضرت سعد ابن معاذ جو اس وقت زخمی تھے ان کی رگیں کھل کٹ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بنا رکھا ہوا تھا. انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جو لڑنے والے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، بچوں کا تعلق ہے، انہیں قید کر دیا جائے. اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور جو عورتیں تھیں بچے تھے ان کو. اور جیسے یہ فیصلہ ہو گیا جو ان کی رگیا کھل جو کٹ چکی تھی اس سے خون جاری ہوا اور وہ پھر شہید ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعائیں تھیں وہ قبول فرمائی. تو بہرحال یہ واقعہ غزوہ احزاب بہت دو رکوع میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے یہ واقعہ ہے. یقیناً میرے بیان کرنے میں جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس طریقے سے اس واقعے کو ایک عظیم الشان واقعے کے طور پر بیان فرمایا ہے اور اس کی جو ترتیب قائم فرمائی ہے وہ اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے. تو بہرحال یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سردی گرمی نہیں دیکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کے حکموں پر اپنی جان تک قربان کر دی. اور جو ہے اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بھی عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد انشاءاللہ کفار کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کریں، اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ان پر حملہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے دیکھیے صحابہ کرام کی سے قربانی سے اتنا بڑا معاملہ فرمایا کہ آئندہ پھر کافروں کو یہ ہمت نہیں ہو. اور یہ واقعہ ہے سن 4 ہجری یا 5 ہجری کا، یعنی بالکل. اور یہ سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پہلی ہجری میں جو ہے غزوہ بدر ہوئی، دوسرے میں غزوہ احد ہوئی، اور تیسری میں جو ہے یہ چوتھی میں یہ غزوہ خندق یہ پیش آیا. تو اس طرح مسلسل مسلمان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے میں رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اس محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظیم درجات عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.